بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 168 سے 170 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جواد پناہی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور ان حملوں پر مغرب کی خاموشی کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آڈیو لیکس معاملے پر درخواست جلد سننے کی استدعا کر دی، اور دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی سے درخواست کی کہ ایکسائز پالیسی کے بارے میں ان سے تفتیش بجٹ کی تیاری کے بعد کی جائے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور ان حملوں پر مغرب کی خاموشی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنعانی نے دمشق اور اس کے مضافاتی علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کو شام کے قومی اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کو صہیونی حکومت اور داعش دہشت گرد گروہ کی مشترکہ جارحیت اور دہشت گردی کا سامنا ہے، اور یہ ایسے حالات میں ہے کہ شام کو 2 ہفتے قبل تباہ کن زلزلے اور اس کے نتیجے میں شدید مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناصر کنعانی نے عالمی اداروں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت بند کرانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات عمل میں لائے۔ شام کے مختلف علاقوں کو غاصب صہیونی حکومت نے ایسی حالت میں جارحیت اور میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے کہ اس ملک کو حال ہی میں آنے والے خوفناک زلزلے کی بنا پر شدید مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، اور زلزلہ متاثرین کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ فلسطین کے قومی اسلامی گروہوں نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کے خلاف عام نافرمانی کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شمال مشرق میں واقع شعفات کیمپ میں فلسطین کے قومی اسلامی گروہوں اور فلسطینی نوجوانوں کی تحریک نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کے خلاف سول نافرمانی کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین کے قومی اسلامی گروہوں نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ مقبوضہ بیت المقدس اور تمام فلسطینی علاقوں میں سول نافرمانی کا اعلان غاصب صہیونی حکومت کی انتہا پسند کابینہ اور نسل پرست صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات اور سرکوبی و شکنجوں اور ایذا رسانی نیز ظلم اور فلسطینیوں کی تحقیر کے خلاف رد عمل کے طور پر کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے محنت کش طبقے سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں کام کاج پر جانے سے گریز کریں اور سینی حکومت کے قوانین پر عمل نہ کریں اور کسی بھی طرح کا بل ادا کرنے اور اسی طرح ٹیکس وغیرہ دینے سے گریز کریں۔ فلسطین کے قومی اسلامی گروہوں نے اسی طرح شعفات کیمپ کی طرف جانے والے راستے بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے آڈیو لیکس معاملے پر درخواست جلد سننے کی استدعا کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے آڈیو لیکس کو خود پر قاتلانہ حملے کی سازش کرنے والوں کو بچانے اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ سازوں نے قاتلانہ حملے کو ایک مذہبی جنونی کی کارروائی قرار دیا تھا، مگر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے عدالت کو تین شوٹرز کی موجودگی کا بتایا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو ان کی ٹیپ لیک کر دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کی ٹیپ ریلیز کرنے کا مقصد سی سی پی اور ڈوگر کو آنے سے روکنا اور تفتیش متاثر کرنا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ منصوبے کو چھپانے کی کوشش کرنے والے ہی قاتلانہ حملے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے سپریم کورٹ کے ایک جج کی آڈیو لیک کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مریم نواز نے خود اعلان کیا کہ ان کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر ان کی درخواست جلد سنی جائے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر کیے جانے والے اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ اس وقت پورا مہنگائی کے عذاب میں پورا پاکستان مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر چند لوگوں کی حکومت چل رہی ہے اور ہر دور میں یہی چہرے نظر آتے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ ہر دور میں متوسط طبقے کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں طلبا کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے ملک میں بڑھتی بے روزگاری کا ذکر کرتے ہوئے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے موجودہ حکمراں طبقے کو آئی ایم ایف سے وابستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میز کے دونوں طرف آئی ایم ایف کے نمائندے بیٹھ کر ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے مرکزی تفتیشی ادارے سی بی آئی سے درخواست کی کہ ایکسائز پالیسی کے بارے میں ان سے تفتیش بجٹ کی تیاری کے بعد کی جائے۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق دہلی کے نائب وزیر اعلی منیش سسودیا نے بتایا کہ انہیں سنیچر کو سی بی آئی کا ایک سمن موصول ہوا ہے جس کے ذریعے انہیں ایکسائز پالیسی کیس میں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ دہلی کی وزارت خزانہ کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے اور وہ بجٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، اس لیے سی بی آئی سے درخواست کی گئی کہ ان سے تفتیش فی الحال ملتوی کی جائے تاکہ وہ بجٹ تیار کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فروری کے اختتام تک بجٹ تیار کرنا ہے، اس لیے وہ کافی مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تفتیش میں ہمیشہ تعاون کیا اور بجٹ کی تیاری کے بعد جب بھی سی بی آئی بلائے وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلی نے اسی کے ساتھ مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سی بی آئی اور ای ڈی کی پوری طاقت استعمال کر لی۔ ان کے گھر پر چھاپہ مارا، ان کے بینک کے لاکر کی تلاشی لی گئی، لیکن انہیں کچھ بھی نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ سارے دباؤ کا اصل مقصد انہیں کام سے روکنا ہے۔ قرآن مجید کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا کہ ان مقابلوں کے ابتدائی مرحلے میں دنیا کے 80 ممالک کے 150 قاریان اور حافظان کل قرآن شریک ہوئے ہیں۔ تہران کے او آئی سی کانفرنس ہال میں قرآن مجید کے بین الاقوامی مقابلوں کی افتتاحیہ تقریب یوم بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منعقد ہوئی۔ ان مقابلوں کے شرکا قرآت قرآن، ترتیل اور حفظ کل قرآن کے شعبوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ حمید مجیدی مہر نے اپنے ایک ٹی وی بیان میں کہا کہ مقابلوں کے ابتدائی مرحلے سے بعد کے مرحلے میں ایران سمیت 33 ملکوں کے 52 قاریان قرآن اور حافظان کل قرآن پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مختلف ٹی وی چینلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے 50 سے زائد سیٹلائٹ چینلوں سے ان مقابلوں کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی قرآن مجید کے ان مقابلوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے 39ویں بین الاقوامی مقابلوں کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ حمید مجیدی مہر نے کہا کہ اس سال کے قرآن مجید کے ان مقابلوں میں یورپی ممالک کے قاریوں اور حافظوں نے بھی حصہ لیا، جن میں ڈنمارک، کروشیا، ہالینڈ اور فن لینڈ کے قاریوں اور حافظان کل قرآن شامل ہیں۔ سینی حکومت کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے سینی حکومت کے آئل ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ایران ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنی کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں گزشتہ ہفتے خلیج فارس میں تیل بردار جہاز پر حملے کا الزام اسلامی جمہوری ایران پر عائد کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق نتنیاہو نے اپنے معمول اور تکراری الفاظ کو دہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا اپنی شمالی سرحدوں پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم اس سمت میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک اندرونی محاذ اور دوسرا ایران۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہوم فرنٹ پر میں نے بن گور کے ساتھ ایک خصوصی ٹیم بنانے پر اتفاق کیا، لیکن ایرانی محاذ کے حوالے سے ہماری کوششیں رکی نہیں۔ بحیثیت ایک قوم، ایران ہمارے اتحاد کو تباہ کرنے اور ہماری قومی روح پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غاصب سینی حکومت کے وزیر اعظم نے ایران کے نہ رکنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ایرانی محاذ کا تعلق، ہماری کوششیں ایک سادہ سی وجہ سے جاری ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایران کی کاروائیاں نہیں رکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران نے ایک بار پھر ایک حملہ کیا، خلیج فارس میں ہمارے آئل ٹینکرز پر حملہ کیا، جیسا کہ اس نے گزشتہ روز شام میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا اور شام کو مولک ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی ہے۔ سینی حکومت کے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ اس سے خوف زدہ ہے۔ سینی حکومت کی کابینہ کے اپوزیشن لیڈر نے بنیامین نتنیاہو کے عدالتی اصلاحات کے منصوبے پر کڑی تنقید کی اور اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی کابینہ میں حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپید نے عدالتی اصلاحات کے قانون کی منظوری کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے اسرائیل کی معیشت اور سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ اور ماسکو نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے خطاب میں کہا کہ جب آپ حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو نیپولین کا انجام یاد رکھے گا۔ یوکرین کی جنگ میں روس کی شکست کے بارے میں فرانس کے صدر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ماسکو کو نیپولین بوناپارٹ کا انجام آج بھی یاد ہے۔ ماسکو نے اتوار کو یوکرین کی جنگ میں روس کی شکست کے بارے میں ایمانوئل میکرون کے الفاظ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو کو نیپولین بوناپارٹ کا انجام اب بھی یاد ہے۔ انہوں نے فرانسیسی صدر پر کریملین کے بارے میں فریبکارانہ سفارتکاری کا الزام عائد کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ جناب ناظرین، یہ آج کا گفتگو کا سیگمنٹ رہے گا صدر ایران کے دورہ چین کے حوالے سے اور ایران اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدوں اور ان کے اثرات کے حوالے سے۔ اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صدر ایران کے دورہ چین اور چین اور ایران کے درمیان ہونے والے جو معاہدے ہیں اس کا اقتصادی اور سیاسی اور سیکورٹی لحاظ سے خطے کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ دنوں چین کا دورہ کیا۔ چینی حکام نے ان کا پرتباہ خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر بیجنگ یونیورسٹی میں ایک شاندار اور پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو علاقے اور دنیا میں امن کے لیے ان کی خدمات کے سبب ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ایشیا کے مستقبل کے حوالے سے بات کہی اور کہا کہ مستقبل ایشیا کا ہے۔ خاص طور سے انہوں نے ایران اور چین کے درمیان جو دریانہ روابط ہیں، شاہراہ ریشم کے ذریعے سے جو قائم ہوئے، اس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ شاہراہ ریشم کا احیاء یقیناً چین اور ایران اور پورے خطے کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کے درمیان اس موقع پر متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں 20 سمجھوتے اور تفاہم کی یادداشتیں شامل ہیں۔ ان معاہدوں اور سمجھوتوں کو ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک یا جامع تعاون کا جو معاہدہ ہے اس کا سرآغاز اور نقطۂ آغاز قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا ہے کہ ان معاہدوں پر عمل درآمد کے نتیجے میں وہ تمام تر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جو ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ جامع تعاون کے معاہدے میں حائل ہیں۔ صدر ایران نے بھی اپنے واپسی پر اپنے دورے ایران دورے چین کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے، خاص طور سے جو ایران اور چین کے صدور کا مشترکہ بیان ہے اس میں جو ایک نقطہ شامل تھا وہ یہ تھا کہ ایران اور چین دونوں دنیا میں یونیپولرزم کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں گے اور دنیا میں ملٹی لٹرلزم یا ملٹی پولرزم کے حمایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنا عزم جو ہے وہ انہوں نے پختہ دکھایا ہے۔ اس وقت ان تمام باتوں کا ہم جائزہ لیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صدر ایران کے دورے کے کیا اثرات پڑیں گے علاقائی اور عالمی سطح پر، دونوں ملکوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، خاص طور سے جو معاہدے طے پائے ہیں اس سے اقتصادی طور پر ایران کو کیا فائدہ ہوگا، اور خطے کے دیگر ممالک جس میں پاکستان اور دوسرے ممالک شامل ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس ایران اور چین کے 25 سالہ جو ویژن ہے اس کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ قرار ہوا ہے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب ناصر شیرازی صاحب، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناصر صاحب، صدر ایران کا دورہ چین اور ایران اور چین کے درمیان جو 20 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ایران اور چین ایک 25 سالہ اقتصادی اور سمجھوتے پر اتفاق کر چکے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو دورہ ہے موجودہ حالات میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایران اور چین کے درمیان جو معاہدے اور سمجھوتے طے پا رہے ہیں ان کے عملی شکل اختیار کرنے کی صورت میں خطے کی صورتحال کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ، میں اس کو تین پہلوؤں سے بیان کروں گا۔
جی
پہلا پہلو جو ہے وہ گلوبل آرڈر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے وہ امریکہ نے یونی پولر کر دی ہے، اور امریکہ کلیم کرتا ہے کہ وہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور دنیا کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ خود کرے گا۔ اس وقت مقام معظم رہبری نے بھی یہ بات کی ہے، اور امریکہ کے ٹاپ اسٹریٹجسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے جو انٹرنیشنل ریلیشن پر گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت امریکہ اپنی جو ہیجمونک پوزیشن ہے سپر پاور والی اس کو برقرار نہیں رکھ پا رہا، اور دنیا ایک بار پھر ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے جس میں طاقت کے کئی مراکز ہوں گے۔ تو یہ جو طاقت کا ایک نیا ایمرجنگ مرکز ہے وہ ویسٹ کے مقابلے میں ایسٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ایسٹ میں جس کی طرف باقاعدہ کہا بھی گیا ہے کہ لک ٹوارڈز ایسٹ، یعنی مشرق جو ہے وہ اس وقت طاقت کا ایک نیا مرکز بن رہا ہے، اور اس میں جو چند بڑی پاورز ہیں اس میں رشیا ہے، اس میں چائنا ہے، اور اس میں ایران ہے۔ ایران ایک بڑی انرجی کی قوت ہے، ریزسٹنس کے لحاظ سے اکانومی کی ایک بڑی قوت ہے، چائنا دنیا کا سب سے بڑا انرجی سیکر ہے، ایران دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ انرجی پرووائڈر ہے، اور ایران ایک ریلائبل پارٹنر ہے۔ چائنا کو ایک ریلائبل پارٹنر کی ضرورت ہے جو امریکن پریشرز کے مقابلے میں سٹینڈ لے سکتا ہو اور اپنے کمٹمنٹس کو آنر کر سکتا ہو۔ تو اب آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ ان ممالک کا جو اشتراک عمل ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کا گلوبل امپلیکیشن ہے بلکہ اس کی ریجنل امپلیکیشن بھی ہیں، چونکہ چائنا اپنی ایکسپینشن ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ذریعے سے آگے بڑھا رہا ہے اور اکنامک اپنے پارٹنرز بنا رہا ہے، اور ان پارٹنرز میں ایران ایک ایسا بڑا پارٹنر ہے جس کے ساتھ پہلے ہی اس نے 400 بلین ڈالرز کے ایگریمنٹ کیے ہیں، اور اب یہ نئے جو وزٹ ہوا ہے یہ بھی ریسیپروکل وزٹ ہے۔ اس وزٹ میں جو نئے ڈیلز اور نئے ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ان دونوں ممالک کے درمیان آئندہ فیوچر میں بڑے اشتراکی عمل جو ہے اس کا غماز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے اس وقت گلوبل، میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے اور یہ سوئفٹ سے باہر نکلیں گے اور یہ ریجنل ٹریڈ کریں گے، خواہ وہ لوکل کرنسیز کے اندر کریں یا بارٹر کریں یا یہ اپنے ریجنل بینکس بنا کے اس کے ذریعے سے الٹرنیٹو جو ہے ویز کی طرف چلے جائیں۔ تو اس طرح جو ڈالر کی سپریمیسی ہے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ختم ہونا شروع ہوگی، اور ریجنل ڈائنامکس بھی چینج ہو گئے، چونکہ ایران جو ہے وہ بالآخر ریجن کے اندر ایک بڑی قوت ہے، سیریا کے میٹرز ہوں، لیبنان کے میٹر ہو، عراق کے میٹر ہوں، और इसी तरह सेंट्रल एशियन मैटर हो, और अब जो है वो चाइना के साथ उनका जब इस तरह के अमल और बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि इससे ईरान की पोजीशन खित्ते में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और अमेरिका की पोजीशन जो है वो और ज्यादा कम्प्रोमाइज हो जाएगी। और मैं आखिरी ये बात
जी जी।
उसके साथ कह सकता हूँ
कि
ये एक टू वे ट्रैफिक है, और अभी चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनका विजिट भी तय पा रहा है ईरान का, जाहिर है कि एक बड़ा माइलस्टोन होगा और ये पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा।
बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शिराजी साहब। जाहिर है कि जो खित्ते की सिचुएशन है और जो सूरत हाल सामने आ रही है, पाकिस्तान भी चीन के साथ एक मंसूबे में मुंसलिक है सी पैक के नाम से, और ईरान अब शाहराह रेशम को इहया करने जा रहा है जिसका इंडिया सदर मोहतरम इब्राहिम रईसी ने भी दिया और शी जिनपिंग साहब ने भी इस बात का इंडिया दिया है कि कदीम शाहराह रेशम को जो है वो एक बार फिर जो है जिंदा किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो बहुत ग्लोबल और स्ट्रेटजिक है, ईरान वेस्ट और ईस्ट के दरमियान एक पुल की हैसियत इख्तियार कर गया, और पाकिस्तान जाहिर है कि सी पैक मनसूबे के तहत बहुत ही एक पॉइंटियर पोजीशन के अंदर है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है उसमें ईरान और चीन के दरमियान जो ये इर्तिबात और जो राबते और जो मुआहदे और जो समझौते हैं उसमें पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है?
देखिए पाकिस्तान की तीन बड़ी ज़रूरियात हैं। पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम से दोचार है चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है अब वो डिस्टर्ब है और पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की इकॉनमी का क्राइसिस है चूँकि पाकिस्तान डॉलर के बहरान का शिकार है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, और डॉलर ना होने की वजह से पाकिस्तान जो है डॉलर का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का डॉलर की पेमेंट है वो बुनियादी तौर पर जो है वो ऑयल और एनर्जी की पेमेंट है। अब अगर पाकिस्तान एक रीजनल ट्रेड करता है और एक पड़ोसी मुल्क के साथ ट्रेड करता है जिसमें वो अनइंटरप्टेड एनर्जी की सप्लाई उसकी मिलती है और उसको चीप एनर्जी मिलती है अपने नेक्स्ट डोर नेबर के जरिए से, तो फिर आप ये देखें कि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की एनर्जी की जरूरत पूरी हो जाएंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ला सकेगा, और जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम आएगा तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल इस्तेकाम आएगा और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तान अगर स्टेबल हो तो तरह की कनेक्टिविटी है कि एनर्जी कॉरिडोर है पाकिस्तान को चाबहार ईरान की तरफ से एनर्जी कॉरिडोर है, इसी तरह पाकिस्तान के ग्वादर और चाबहार ये सिस्टर पोर्ट्स हैं, और तीसरा ये है कि बिलाखिर जब ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ से जो वेस्ट की तरफ जाने के लिए चाइना को एक कॉरिडोर चाहिए बिलाकर उसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों की ज्योग्राफी चाहिए, तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है, रूट है, लैंड रूट है जो इन दोनों को प्रोवाइड होगा और एशिया मंडियों में, और वहां से जो है बायलेटरल ट्रेड करने के लिए एक चीप और शॉर्टेस्ट रूट जो है वो मैसर आया।
बहुत शुक्रिया जनाब नासिर शिराजी साहब आपका इस गुफ्तगू के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहे। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
और सामिन पेश खिदमत है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुछ ना था पास मेरे उनकी आता से पहले, कुछ ना था पास मेरे उनकी आता से पहले, हर तलब सदा से पहले भीख दे صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بھی شخص قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جو دنیا میں خداوند عالم سے ڈرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, مسلمانوں کا شاندار ماضی روشن مستقبل کی دلیل ہے. مسلمانوں کی ذہنی بیداری ہی سیاسی بیداری ہے, اور جب سیاسی بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو ذہنی بیداری اس کا لازمی نتیجہ ہے. ایک زمانہ تھا جب مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ذوق عبادت اور عشق الہی کو وہ سرمایہ حیات سمجھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے تو وہ بھی ان کو فراموش نہیں کرتا تھا, ان میں جذبہ عمل تھا تو اللہ نے ان کو زمین کی وراثت سونپ دی تھی اور ہر نعمت سے نوازا تھا. وہ دنیا کے جس کسی حصے پر قدم رکھتے تھے کامیابی ان کے نقش قدم چومتی تھی. روحانی, اخلاقی, سیاسی, تمدنی, ثقافتی, معاشرتی میدان میں انہوں نے وہ کمال حاصل کیا تھا کہ اس وقت کی دنیا انگوش بدندہ رہ گئی اور ان کو لوگ ساحر کے نام سے پکارنے لگے تھے. دینی علوم کے علاوہ علم طب, فلسفہ, ریاضیات, فلکیات, فن تعمیر, صنعت, حرفت, دستکاری, خلافت, سیاحت, جغرافیہ, انجینئرنگ, فنون لطیفہ, علم طبیعت, کلچر وغیرہ میں دنیا نے ان کو مسلمہ امام مانا تھا. دور جدید میں سائنس کو جو اہمیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, لیکن تاریخ عالم شاہد ہے کہ دیگر علوم کے ساتھ جدید علم سائنس کی بنیاد بھی علماء اسلام کے مقدس ہاتھوں نے رکھی ہے, اور آج یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک سائنس کے میدان میں جو سرگرمیاں دکھا رہے ہیں ان کی نشاندہی مسلمانوں نے 800 برس پہلے کی تھی. بلکہ بعض ایجادات ایسی بھی ہیں جن کے بنانے سے اس وقت بھی اہل دنیا عاجز ہیں. مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں جو حیرت انگیز علمی و مادی ترقیاں اور سائنسی ایجادات دنیا کے سامنے رکھیں وہ اس بات پر پوری شہادت اور ان کے کارناموں کا بہین ثبوت ہے, جس کا اعتراف نہ صرف یورپی مورخین نے کیا ہے بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں نے بھی کیا ہے. We'll be right back. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے جن کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے اور اللہ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے، تاکہ کائنات کے مخفی و سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ قرآن کریم نے بندہ مومن کی بنیادی صفات و شرائط کے ضمن میں جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تفکر، علم تخلیقیات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کا فلسفہ زندگی دیگر ادیان باطلہ کی طرح ہرگز یہ نہیں کہ چند مفروضوں پر عقائد و نظریات کی بنیادیں اٹھا کر انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو بوجھل اور بے معنی فلسفیانہ موشگافیوں کی نظر کر دیا جائے اور حقیقت کی تلاش کے سفر میں انسان کو اس طرح ذہنی الجھاؤ میں گرفتار کر دیا جائے کہ اس کی تمام تر تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جائیں۔ اسلام نے کسی مرحلے پر بھی انتہا پسندی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس اسلام کی فطری تعلیمات نے ہمیشہ ذہن انسانی میں شعور و آگہی کے ان گنت چراغ روشن کر کے اسے خیر و شر میں تمیز کا ہنر بخشا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سائنسی علوم کے حصول کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ اسلام نے اس کارخانے قدرت میں انسانی فطرت اور نفسیات کے مطابق انسان کو احکامات اور ضابطوں کا ایک پورا نظام دیا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کے تضادات کو مٹا کر اسے اپنے نسب العین کی سچائی کا شعور عطا کیا ہے۔ تاریخ علوم کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اپنے جملہ توانائیوں کے ساتھ ہمارے ذہن پر روشن اور واضح ہوتی ہے کہ آفاق اور انفس یعنی ہومن لائف کی رہ گزر فکر و نظر کے انگنت چراغوں سے منور ہے۔ غور و خوض اور تفکر و تدبر حکم خداوندی ہے، کیونکہ تفکر کے بغیر سوچ کے دروازے نہیں کھلتے، اور اگر یہ دروازے مقفل رہیں تو تاریخ کا سفر گویا رک جاتا ہے اور ارتقائے نسل انسانی کی تاریخ اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سفر کی ابتدائی صدیوں میں تفکر و تدبر کے ذریعے سائنسی علوم میں نہ صرف بیش بہا اضافے کیے، بلکہ انسان کو قرآنی احکامات کی روشنی میں تسخیر کائنات کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ اس دور میں بعض حیران کن ایجادات بھی عمل میں آئیں اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیادیں فراہم ہوئیں جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے منظور خان نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں اور تعریفی کلمات میرے پاس نہیں، بس یہ کہوں گا کہ قرب و جوار میں جتنے ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں ان میں ریڈیو تہران بیسٹ ہے ہر لحاظ سے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ہے۔ خبریں، تبصرے، معلوماتی پروگرام سب بہترین ہیں۔ صبح امید نہایت بہترین پروگرام ہے جس سے بہت معلومات ملتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترم منصور خان نیازی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک سادہ لو انسان زندگی بسر کرتا تھا جس کا نام قمبر تھا۔ ایک دن قمبر نے شہر جانے کا ارادہ کیا اور پیدل شہر کی جانب چل پڑا۔ صبح کا وقت تھا اور نسیم بہاری نے اسے مس کر دیا تھا۔ وہ مدتوں سے شہر کے قریبی دیہات میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ان لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نذر کیا کہ اگر خدا نے انہیں فرزند عطا کیا تو آئندہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک گوسفند کی قربانی کریں گے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ 2 مہینے بعد بیوی نے اسے خوشخبری سنائی اور کہا کہ عنقریب ہمارا گھر بچے کی کلکاریوں سے گونج اٹھے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی اور دونوں بچوں کی آواز، شرارت اور ہنسی سننے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے آنگن میں ایک بچے نے آنکھیں کھولی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشی و شادمانی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب قمبر کو منت بڑھانے کی فکر ہوئی اور بقرعید کا انتظار کرنے لگا۔ عید قربان میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس لیے وہ گوسفند خریدنے کے لیے شہر گیا تاکہ گوسفند خرید کر دیہات لے آئے اور اپنی نظر پوری کرے۔ وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ ابھی شہر پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ اس نے جیب سے رقم نکال کر شمار کیا تو دیکھا کہ کافی مقدار میں پیسہ موجود ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اتنی مقدار میں پیسہ ہے کہ ایک بڑا جانور خرید کر کے اس کا گوشت اپنے تمام پڑوسیوں کو دے سکتا ہے۔ اب وہ شہر میں قدم رکھ چکا تھا۔ شہر میں کافی بھیڑ تھی اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد ایک فربا جانور خریدا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے گوسفند کو ایک رسی میں باندھا اور راستہ چلنے لگا، لیکن اس بات سے غافل تھا کہ شہر ہی سے 3 چور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے ہی قمبر کو ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، فوراً ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر قمبر سے خیریت دریافت کی اور پوچھا، اے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ قمبر نے کہا، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس مرد نے کہا کہ اس کتے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ قمبر نے ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ گوسفند پر نظر ڈالی اور سوچنے لگا کہ شاید یہ شخص مذاق کر رہا ہے، اور بہت ہی تیز تیز ہنسنے لگا اور ارادہ کیا کہ اس کا جواب دے کہ اچانک اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس لیے یہ کتا اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو، لیکن یہ جان لو کہ یہ کتا حد سے زیادہ موٹا اور شکار کرنے کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے۔ قمبر بہت ہی مضطرب و پریشان اور اس فکر میں غرق تھا کہ ان کی باتوں پر یقین کرے یا نہ۔ اس نے ایک بار پھر گوسفند کو غور سے دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ گوسفند ہی ہے، کتا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ابھی وہ ان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے شخص نے کہا، تم یقین کر لو کہ یہ کتا بیمار نہیں ہے، کیونکہ اس کی صحت سے یہ بات ظاہر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل کتا ہو، اس لیے تم اس سے ہوشیار رہو۔ قمبر جو بہت زیادہ شک و شبہ میں پڑ گیا تھا، دل ہی دل میں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور واقعاً یہ کتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچنے والا جادوگر تھا اور اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا ہو اور گوسفند کے بجائے میرے ہاتھوں کتا بیچ دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ یہ تینوں آدمی جھوٹ کیوں بولتے؟ یہ لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں اور نہ ہی مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا پاگل ہو اور موقع پا کر مجھ پہ حملہ کر دے، یا اگر اسے دیہات لے جاؤں تو لوگوں پر حملہ کر دے، یا خدا نخواستہ میرے بیٹے پر حملہ کر دے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے راستے میں چھوڑ دوں اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لوں اور پھر اس دکاندار کے پاس جا کر اس سے معلومات حاصل کروں۔ قمبر نے گوسفند چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور بہت ہی غصے میں اکڑتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، جاتا ہوں ابھی اس جادوگر کو بتاتا ہوں، وہ اپنے کو بہت چالاک بنتا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ پھر اس نے تینوں آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں بڑے صحیح موقع پر متوجہ کیا ہے، اگر میں اس کتے کو دیہات لے جاتا تو خدا ہی جانتا کہ کیا واقعہ پیش آتا۔ وہ تینوں دل ہی دل میں اس کی بےخوفی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے قمبر سے کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لو، ہم نے اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ قمبر نے گوسفند کے گلے سے رسی کھولی اور اسے میدان میں چھوڑ دیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر کی جانب چل پڑا۔ وہ تینوں گوسفند لے کر چلے گئے اور بہت دیر تک قمبر کی حماقت و بےخوبی پر ہنستے رہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے اب تک کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اسفند، 29 رجب اور 20 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس رجب سن 879 ہجری قمری کو فقیہ اور مفسر قرآن شیخ شمس الدین نے شام کے شہر حلب میں وفات پائی. انہوں نے تفسیر قرآن اور فقہ کی تعلیم اس دور کے ممتاز فقیہ اور دانشور ابن حمام سے حاصل کی اور تعلیمات اسلامی کے موضوع پر اہم کتابیں لکھیں. شیخ شمس الدین کی سب سے اہم کتاب کا نام التقریر والتعبیر ہے. بیس فروری سن 1866 کو فرانس اور میکسیکو کے حریت پسندوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ، فرانس کی کامیابی اور میکسیکو میں آسٹریا کے شہزادے میکسی ملین کی سلطنت قائم ہونے پر اختتام کو پہنچی. اس 5 سالہ جنگ کی ابتدا میں ہسپانیہ اور برطانیہ فرانس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ دونوں ممالک جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور فرانس اکیلا میکسیکو کے حریت پسندوں کے سامنے ڈٹا رہا، نیز عارضی کامیابی سے ہمکنار ہوا. میکسیکو کے سابق صدر اور حریت پسندوں کے لیڈر بینیٹو خواریس نے پسپائی اختیار کرنے کے بعد میکسیکو کے شمال کی طرف اپنے حملوں کو جاری رکھا اور میکسیکو کی فوج کی مدد سے، جو کہ اس کی وفادار تھی، میکسی ملین کو شکست دی اور ایک بار پھر آزاد جمہوری ریاست قائم ہو گئی. بیس فروری سن 1928 کو برطانیہ نے اردن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی بنیاد پر اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. پہلی جنگ عظیم کے بعد اردن پر برطانیہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا تھا. اردن اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روح سے برطانیہ کو اردن کی خارجہ اور اقتصادی پالیسی، نیز قانون سازی کا حق حاصل ہو گیا تھا. یہ سامراجی معاہدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے کمزور ہونے پر سن 1946 میں منسوخ ہوا اور اردن آزاد ہو گیا. بیس فروری سن 1947 کو برطانیہ نے ہندوستان پر 2 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے قبضے کے بعد آخرکار ہندوستان کی آزادی سے اتفاق کیا. ہندوستانی عوام کو سالہا سال کی جدوجہد کے بعد برطانوی سامراج سے آزادی ملی. برطانیہ نے ہندوستان پر اپنے قبضے کے دوران اس ملک کے ذخائر کی لوٹ مار کی اور بہت زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا. اگست 1947 میں ہندوستان 2 آزاد اور خود مختار مملکتوں، پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہو گیا. یکم اسفند سن 1366 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی شہید ہوئے۔ شہید فضل اللہ محلاتی سپاہ پاسداران کے کچھ اعلیٰ کمانڈروں اور مجلس شورا اسلامی کے بعض اراکین کے ہمراہ ایک مسافر طیارے میں ایران کے ایک سرحدی شہر جا رہے تھے کہ عراق کے جنگی طیاروں نے راکٹ مار کر مذکورہ مسافر بردار جہاز کو مار گرایا۔ اس المناک واقعے میں حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی سمیت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور مجلس شورا اسلامی کے مجموعی طور پر 39 افراد شہید ہوئے۔ یکم اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے مصنف اور محقق حجت الاسلام مصطفیٰ زمانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مصطفیٰ زمانی نے 8 سال تک حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور اصول فقہ کے دروس سے کسب فیض کیا اور اس کے بعد تالیف و تصنیف کا کام شروع کیا۔ ان کی پہلی کتاب کا نام ابراہیم بت شکن ہے۔ حجت الاسلام زمانی ہمیشہ شاہ کے خلاف جد و جہد میں مشغول رہے، اسی بنا پر انہیں کئی بار جیل جانا پڑا۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 50 ہے۔ بیس فروری سن 2016 عیسوی کو مصر کے ممتاز اور معروف قاری شیخ احمد عامر نے وفات پائی۔ وہ سن 1927 عیسوی میں مصر کے علاقے اساکر صالحیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد عامر نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1963 میں ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ اس معروف قاری نے فلسطین، شام، سعودی عرب، فرانس، امریکہ، برازیل اور برطانیہ جیسے ممالک کا سفر کیا تھا۔ وہ کئی بار ایران بھی آئے تھے اور انہوں نے ایران میں ہونے والے قرآنی مقابلوں میں جاجی کے فرائض انجام دیے تھے۔ شیخ احمد عامر نے 2013 میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ہونے والے بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں آخری بار شرکت کی تھی۔ ان مقابلوں کے اختتام پر اس ممتاز مصری قاری نے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی۔ اس وقت شیخ احمد عامر کی عمر 86 سال تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی تلاوت نے حاضرین کو مبہوت کر دیا تھا اور ان کی تلاوت سن کر کچھ افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.